أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، سب سے پہلے ایک حدیث مبارک جس کو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، کئی مرتبہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اکیلا اللہ ہی معبود برحق ہے. اس کی دل سے گواہی دی جائے، اس کو دل سے تسلیم کیا جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانا جائے. یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے پہلا رکن. دوسری بات، وہ اقام الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنا، یعنی نمازیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا. تیسری بات، وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا. اور چوتھی بات، وہ صوم رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھنا. اور پانچویں بات، وحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اگر آپ طاقت رکھتے ہو تو حج بیت اللہ کرنا. یہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے. ان میں سے ایک رکن ہے حج بیت اللہ، جس کی اہمیت اور فرضیت آج کے خطبے کا موضوع ہے. میرے بھائیوں، یہ حدیث جو میں نے آج کے سامنے ذکر کی ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حج بیت اللہ بھی شہادتین کی طرح، نماز کی طرح، زکوٰۃ کی طرح، رمضان کے روزوں کی طرح اسلام کا بنیادی رکن، اسلام کے فرائض میں شامل ہے. لہذا جو شخص بھی طاقت رکھتا ہو، اس پر یہ فرض ہے کہ وہ حج بیت اللہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایہا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، لوگوں، اللہ تعالی نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا حج کرو. لوگوں میں سے شخص نے کہا اللہ کے رسول، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر اس نے دوسری بات یہی سوال کیا، پھر اس نے تیسری بات یہی سوال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے، تو پھر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں ایک بار کم از کم ایک بار حج کرنا فرض ہے ہر مسلمان مکلف پر جو طاقت رکھتا ہو. فضیلت حج کی شروط کیا ہے؟ کیا ہر مسلمان پر حج کرنا فرض ہے؟ میرے بھائیوں اس کی پانچ شرائط. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو. مسلمان پر ہی حج فرض ہوتا ہے اور اسی طرح اسلام کے باقی تمام احکام مسلمان پر ہی لاگو ہوتے ہیں. مسلمان ہی پابند ہے اسلام کے ان احکامات کا. لہذا اسلام سب سے پہلی شرط ہے، بنیادی شرط ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی طرف داعی بنا کے بھیجا تو ان کو ہدایات دی. سب سے پہلی ہدایت یہ تھی کہ انک تأتی قوما من اہل الکتاب فادعوہم ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. آپ اہل کتاب کی قوم کے پاس جا رہے ہیں، لہذا ان کو سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی معبود حقیقی ہے، معبود برحق ہے. اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں وہ کوئی بھی ہو، وہ ان سب کی عبادت باطل ہے. اسلام جب انسان اسلام میں داخل ہو تو اس پر یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ہی ساری عبادات بجا لائے، اللہ ہی کو عبادت کا مستحق سمجھے. اور ان کو یہ بھی بتانا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ. اگر یہ لوگ، یعنی اہل کتاب کے اہل یمن ہیں، اگر وہ یہ سب سے پہلی بات جس پر اسلام کی بنیاد ہے اگر وہ اس کو مان لے، شہادتین کا اقرار کر لے، پھر ان کو آگاہ کرنا کہ اللہ رب العزت نے آپ پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نمازوں کا مطلب بعد میں، شہادتین کا مطلب پہلے ہے. لہذا یہ حج جو ہے، جو اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، یہ بھی اس شخص پر واجب ہوتا ہے، یہ بھی اس شخص پر لاگو ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے شہادتین کے اقرار کر چکا ہو، مسلمان ہو. اور دوسری شرط ہے عاقل ہونا. مسلمان ہو، عاقل ہو، مجنون پاگل نہ ہو. مجنون اور پاگل پر اللہ کے احکامات فرض نہیں ہوتے، وہ مرفوع القلم ہے، اللہ کی طرف سے وہ پابند نہیں ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو. مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو. اس لیے کہ نابالغ پر، مسلمان ہو، عاقل ہو، نابالغ ہو، تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا، جس طرح کہ اس پر نمازیں بھی فرض نہیں ہیں. نابالغ پر حج فرض نہیں ہے، ہاں اگر نابالغ بچے کو حج کرایا جائے تو اس کا حج صحیح ہوگا. نابالغ بچہ حج کر سکتا ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے اپنے بچے کو بلند کر کے، بلند بچے کو اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لہذا حج، کہ کیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا حج ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نعم ولک اجر، اس بچے کا حج ہو سکتا ہے اور تمہیں بھی اس کا اجر ملے گا. تم نے چونکہ اس کو اٹھایا ہوا ہے، اس کو حج کرا رہی ہو، لہذا تمہیں بھی اجر ملے گا. لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ چونکہ حج بلوغت سے پہلے فرض نہیں ہوتا، لہذا اس نابالغ بچے کا یہ حج نقلی حج تصور کیا جائے گا. فرضی حج یہ اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا جب یہ بالغ ہو جائے گا. اس لیے حج کی فرضیت کی شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ کہ وہ مسلمان ہو، دوسری شرط عاقل ہو، تیسری شرط بالغ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو. غلام پر بھی حج فرض نہیں ہوتا ہے. ہاں غلام حج کر سکتا ہے لیکن اس پر حج فرض نہیں ہوتا ہے. جس طرح بچہ حج کر سکتا ہے اس پر حج فرض نہیں ہوتا ہے. اور پانچویں شرط ہے استطاعت. فرضیت حج کی شرائط میں سب سے اہم شرط، چونکہ ہمارا خطاب مسلمانوں سے ہے تو مسلمانوں میں اہم شرط یہ ہے کہ وہ مستطیع ہو، یعنی استطاعت رکھتا ہو. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ان اول بیت وضع للناس، کائنات میں سب سے پہلا گھر جس کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے. بیت اللہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے خطہ زمین پر جس کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنایا گیا. ہدا للناس، یہ بیت اللہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، ہدایت کے جس میں یہاں سے گورتے ہیں. وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدا للعالمین، یہ بابرکت ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے. فیہ آیات بینات، اور اس بیت اللہ میں اللہ کی واضح نشانیاں موجود ہیں، ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے. یہ پانچ فضائل، پانچ امتیازات اس بیت اللہ کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وللہ علی الناس حج البیت، یہ جو بیت اللہ ہے جس کے پانچ فضائل ذکر کیے گئے، اس بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کن لوگوں پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس گھر کی طرف جانے کی طاقت رکھتے. لہذا فرضیت حج کی شرائط میں پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان مستطیع ہو، استطاعت رکھتا ہو. اور استطاعت سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ استطاعت کیا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزاد والراحلہ، انسان کے پاس سفر حج کے اخراجات ہوں، جتنا خرچہ ہو سفر حج کے دوران اس خرچے کو انسان برداشت کر سکتا ہو، والراحلہ، اور اس کے پاس سواری ہو یا سواری کا کرایہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو. یہ دو شرطیں استطاعت کی وضاحت کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سفر حج کا زاد راہ موجود ہو اور سواری یا سواری کا کرایہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو. لہذا ہر وہ انسان جو جانی طور پر یعنی جسمانی طور پر طاقتور ہو، طاقت رکھتا ہو کہ حج کا سفر برداشت کر سکتا ہو، حج کے احکامات آسانی سے ادا کر سکتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مالی طاقت بھی رکھتا ہو، سواری کا کرایہ دے سکتا ہو، وہاں پر جتنا خرچہ ہو وہ سارا خرچہ برداشت کر سکتا ہو، تو وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ مستطیع ہے، استطاعت رکھنے والا ہے. لہذا ہر ایسے انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ حج بیت اللہ کا فریضہ پہلی فرصت میں ادا کرے. اور وہ شخص جو کہ مالی طاقت تو رکھتا ہو لیکن جسمانی طاقت نہ رکھتا ہو، مثلاً بہت ہی ضعیف العمر ہو، عمر رسیدہ ہو، بوڑھا ہو چکا ہو، یا جوان ہے لیکن مریض ہے، بیمار ہے، کسی دائمی مرض میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے. دائمی مرض میں اگر انسان مبتلا ہو کہ جس سے شفا یاب ہونے کی توقع نہ ہو، امید نہ ہو، مالی طاقت موجود ہے لیکن جسمانی طور پر وہ سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اس انسان پر لازم ہے کہ وہ کسی اور شخص کو اپنی طرف سے حج کے لیے بھیجے. جس طرح کی ایک عورت جس کا تعلق خفن قبیلے سے تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ یہ عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول، میرا باپ بوڑھا ہے، عمر رسیدہ ہے، سواری پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس پر حج فرض ہو چکا ہے، مالی طور پر وہ حج کرنے کے قابل ہے، حج کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، تو کیا میں اس کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم فحج عنہ، ہاں تمہیں چاہیے کہ تم اپنے والد کی طرف سے حج کرو. اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو شخص مالی طور پر طاقت رکھتا ہو، جسمانی طور پر حج کے سفر کے لیے کے قابل نہ ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ کسی اور شخص کو، اپنی اولاد میں سے، اپنے بہن بھائیوں میں سے، یا عام مسلمانوں میں سے کسی انسان کو وہ حج کے لیے روانہ کرے، تاکہ اس کا یہ فریضہ جو ہے جو اللہ کی طرف سے اس پر فرض ہو چکا ہے یہ ادا ہو جائے. لیکن یہاں ایک شرط یہ ہے کہ جس شخص کو وہ حج کے لیے بھیجے اس نے پہلے اپنی طرف سے فریضہ حج ادا کیا ہوا ہو. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ لبیک کا عن شکرنا، اس نے حج کی نیت کی اور کہا اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں شکرما کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ شکرما کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، یہ میرا بھائی ہے، یا اس نے اپنا رشتہ بتایا کہ وہ میرا فلاں رشتے دار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی طرف سے حج کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نہیں کیا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خود جان نفسی کا ثم خود جان شکرما، سب سے پہلے اپنی طرف سے حج کرو، پھر اگر تمہیں موقع ملے تو تم شکرما کی طرف سے حج کر لو. اس سے ثابت یہ ہوا کہ جس شخص کو حج کرانے کے لیے بھیجنا ہو اس نے پہلے اپنی طرف سے حج کیا ہوا ہو تو اس کے لیے اس کو بھیجا جا سکتا ہے کسی کی طرف سے حج کرنے کے لیے. میرے بھائیوں یہ پانچ شرائط ہیں حج کی فضیلت کی. مسلمان ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, آزاد ہو, استطاعت رکھنے والا ہو. اور خواتین کے لیے ایک اور شرط ہے, ان پانچ شرطوں کے علاوہ چھٹی شرط ہے خواتین کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ جس خاتون جو خاتون مسلمان ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, آزاد ہو, طاقت رکھتی ہو, مالی طور پر جسمانی طور پر طاقت رکھتی ہو, اس کے لیے چھٹی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ سفر کرنے کے لیے اس کا محرم موجود, اس کا خاوند یا اس کا کوئی محرم بہن بھائیوں میں سے, اس کا والد ہو یا بھائیوں میں سے کوئی ہو, کوئی چچا ہو, ماموں ہو, محارم میں سے کوئی شخص اس کے ساتھ سفر کرنے کے لیے تیار ہو, موجود ہو, تو تب اس پر حج فرض ہوگا. لیکن اگر کوئی عورت مسلمان ہے, عاقل ہے, بالغ ہے, آزاد ہے, طاقت رکھتی ہے, لیکن اس کے ساتھ سفر کرنے کے لیے کوئی محرم موجود نہیں ہے, نہ خاوند ہے نہ کوئی اور محرم ہے, اس پر حج فرض نہیں ہوگا. لہذا اس کو بغیر محرم کے سفر حج کے لیے نہیں جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ لا یحل لامرأة, کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے, ان تسافر ثلاثا, کہ وہ تین دن کا سفر کرے, الا ومعه ذو محرم منها, الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو, محرم موجود ہو تو وہ تین دن کا سفر کر سکتی ہے, اگر محرم موجود نہ ہو تو محرم کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتی. لہذا یہ تو ہوئی میرے بھائیوں حج کی فرضیت کی شرائط. اب آتے ہیں حج کے فضائل کی طرف, کہ حج کے فضائل کیا ہیں. میرے بھائیوں حج کے فضائل بہت زیادہ ہیں جن کو اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن چند فضائل کی طرف اشارہ کرتا ہوں. میرے بھائی اگر کسی شخص کو حج مبرور نصیب ہو جائے, وہ حج جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق ہو, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جس حج کو ادا کیا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے متعلق فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, حج مبرور کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے علاوہ کوئی نہیں ہے, جنت ہی اس کا بدلہ ہے. اور یہ حج ایسا فریضہ اسلام ہے, ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو بالکل مٹا دیتا ہے, انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ان کے دل میں محبت پیدا کی اسلام کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں, آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کیا, جبکہ تم نے خود ہی کہا تھا کہ میں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں, آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, تم نے اپنا ہاتھ واپس کر لیا, کی وجہ کیا ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, اللہ کے رسول میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں, بیعت کرنے سے پہلے شرط لگانا چاہتا ہوں. فرمایا کیا شرط ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس بات کی شرط لگانا چاہتا ہوں کہ اگر میں آج آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں تو پچھلی زندگی میں میں نے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس بیعت کی وجہ سے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله, کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہجرت پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے, اور تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ حج بیت اللہ یہ بھی پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس سے معلوم یہ ہو کہ حج کرنے والا اگر اس نے حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا ہے حج مبرور, تو اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک اور حدیث میں آپ کو فرمایا کہ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه, جو شخص حج کرے اس طرح کہ حج کے دوران وہ ہر قسم کی بےہودگی سے اپنے آپ کو بتاتا ہے, بےہودہ گفتگو بھی نہیں کرتا ہے, بےہودہ کام بھی نہیں کرتا ہے, اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتا ہے, اپنی بیوی سے بھی دور رہتا ہے اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتا ہے, رجع کیوم ولدته امه, تو وہ حج کرنے کے بعد اس طرح واپس لوٹتا ہے کہ جس طرح ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, بالکل گناہوں سے پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, یہ حدیث توجہ کے ساتھ سنیے, وہ لوگ جو حج کرنے سے پہلے یا حج کے لیے سوچنے سے پہلے ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر میں حج کروں گا 500-700-800 دینار خرچ کروں گا تو میں تو فقیر ہو جاؤں گا, میرا بیلنس ختم ہو جائے گا, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا, پھر پلاٹ کیسے لوں گا, بچوں کی شادیاں کیسے کروں گا. وہ مختلف اعذار مختلف حجتیں اپنے ذہن میں پیدا کر لیتا ہے اور ان حجتوں کی وجہ سے ان اعذار کی وجہ سے وہ حج کے فریضے کو اور لیٹ کر دیتا ہے, حتیٰ کہ وہ قبر کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے, عظیم الحج والعمرہ, حج اور عمرہ ہمیشہ کرتے رہا کرو. فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُمَا يَمْحِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ, یہ حج اور عمرہ یہ دونوں فقر کو یعنی غربت کو, بے روزگاری کو, فقر کو اور اس طرح گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں. کما تنفی الکیر خبث الحدید, جس طرح ایک بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے, لوہے کو زنگ سے بالکل پاک کر دیتی ہے, بالکل اسی طرح سے یہ حج اور عمرہ جو ہے انسان کے فقر کو ختم کر دیتے ہیں اور انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. لہذا انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے, اگر آج اس سال آپ کے پاس طاقت ہے آپ حج کر سکتے ہیں, اللہ نے آپ کو جسمانی صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, سفر حج کرنے کے قابل ہیں, کوئی گارنٹی نہیں کہ اگلے سال بھی آپ صحت مند اور تندرست ہو. اگر اس سال آپ کے پاس مالی طاقت موجود ہے, مالی طور پر آپ سفر حج کے قابل ہیں, سفر کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں سفر حج کے, تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اگلے سال بھی آپ کے پاس یہ اخراجات برداشت کرنے کی طاقت موجود ہو. لہذا اس سال کو غنیمت سمجھے, اگر آج اس سال آپ کے پاس طاقت موجود ہے تو پھر آپ جلدی کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری گرامی ہے, من اراد الحج فلیتعجل, جو شخص حج کا ارادہ کر لے اس کو چاہیے کہ وہ جلدی حج ادا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ فإنه قد یمرض المریض, ہو سکتا ہے کہ اگلے سال وہ بیمار ہو جائے. وہ تضل الضالہ, ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے پاس مالی طاقت موجود ہو لیکن اگلے سال اس کے پاس مالی طاقت موجود نہ ہو. وتعرض الحاجۃ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال کوئی اور ضرورت اس کو پیش آ جائے جس کی وجہ سے یہ حج نہ کر سکے. اس لیے اس کو چاہیے کہ یہ ابھی اس سال ہی اگر اس کے پاس طاقت موجود ہے تو یہ حج کے لیے جلدی کرے اور جلدی اس فریضہ اسلام کو ادا کرے. میرے بھائیوں, یہ حج جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل جہاد قرار دیا ہے. حج سب سے افضل جہاد قرار دیا گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے کہا, ہم کچھ خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ اللہ کے رسول, ہم یہ سمجھتی ہیں کہ جہاد سب سے افضل ہے, تو کیا آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ مردوں کے شانہ بشانہ جہاد میں شریک ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لیکن افضل الجہاد حج المبرور, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا سب سے افضل عمل ہے. لیکن افضل جہاد کیا ہے؟ لیکن افضل الجہاد حج المبرور, سب سے افضل جہاد جو ہے وہ حج مبرور کرنا ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رسیدہ انسان جو قتال فی سبیل اللہ میں, یعنی کافروں کے آمنے سامنے ہو کر وہ قتال نہیں کر سکتا, عمر رسیدہ انسان عورت جو ہے وہ کافروں سے قتال نہیں کر سکتی ہے, ایک بچہ کافروں سے قتال نہیں کر سکتا ہے, تو یہ جہاد کا ثواب کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ عمر رسیدہ, خاتون اور بچہ, یہ تین قسم کے لوگ جو ہیں یہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی قتال فی سبیل اللہ کا ثواب جو ہے وہ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ سنن نسائی میں ایک حدیث ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تینوں قسم کے لوگ جو ہیں, جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرۃ, عمر رسیدہ انسان, کمزور انسان, ایک بچہ ہو یا کوئی بالغ ہو لیکن کمزور ہو, حج نہ کر سکتا ہو, والمرأۃ قتال نہ کر سکتا ہو, اسی طرح عورت جو ہے وہ قتال نہ کر سکتی ہو, تو فرمایا کہ ان تینوں قسم کے لوگوں کا جہاد یہ ہے کہ وہ حج اور عمرہ ادا کرے. تو ان احادیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ حج جو ہے یہ افضل جہاد ہے, یعنی جہاد کی اقسام میں سب سے افضل قسم ہے جہاد کی اقسام میں. تو لہٰذا انسان کو حج بیت اللہ کا موقع اگر انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، حج کے موضوع کو آج میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں حملات حج جو ہیں، جو وزارت الاوقاف کی طرف سے منظور کردہ حملات ہیں، آج کل وہ حاجیوں کی رجسٹریشن کر رہے ہیں، حاجیوں سے ان کی کاغذات لے رہے ہیں، ان کے نام درج کیے جا رہے ہیں. تو آپ کو چونکہ ابھی یہ موقع ہے، بلکہ کئی حملات حج میں تو حج کی رجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ابھی موقع باقی ہے. اگر کوئی شخص اپنے اندر یہ طاقت محسوس کرتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر بھی سفر حج کرنے کے قابل ہے اور مالی طور پر بھی وہ سفر حج کرنے کے قابل ہے، تو اس کو اور اس نے حج کا فریضہ ادا نہ کیا ہوا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس کے لیے تیاری کرے اور اللہ کا یہ جو فریضہ ہے اس کو سب سے پہلی فرصت لے، پہلی فرصت جو اب انسان کو مل رہی ہے اسی فرصت کے اندر اس فریضے کو ادا کر دے اور اس کو موخر نہ کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر موجود ہے، وہ کہا کرتے تھے حج کے بعد کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں مختلف شہروں کی طرف اپنے کچھ نمائندوں کو بھیجوں اور وہ نمائندے جا کر کے معلوم کرے کہ کس کے پاس اس سال حج کرنے کی طاقت تھی لیکن طاقت ہونے کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، تو میں ذرا معلوم کر لوں کہ وہ کون لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں ان پر جزیہ فرض کرنا چاہتا ہوں. اور جزیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ غیر مسلموں پر جو ٹیکس عائد کیا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے، یہ وہ ٹیکس ہے جس کو شریعت کی اسلام میں جزیہ کہا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اس سال حج کرنے کی طاقت رکھتے تھے لیکن حج نہیں کیا، میں ان پر جزیہ عائد کرنا چاہتا ہوں، فرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ یقینی طور پر مسلمان نہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے حج کے موسم کے اختتام پر. اس لیے اس فریضہ حج کی ادائیگی میں انسان کو سستی نہیں کرنی چاہیے اور اس میں کوئی غفلت نہیں کرنی چاہیے، اور مختلف آزار اور مختلف کہانوں کے ذریعے اس فریضہ حج کو، فریضہ اسلام کو موخر کرنے کی تدبیر جو ہے انسان کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پہلی فرصت میں اس کو ادا کرنا چاہیے. یہ فریضہ حج میرے بھائیوں، یہ حج تو وہ عمل ہے، یہ حج کتنا افضل عمل ہے اور اس میں کتنا ثواب ہے، اس میں کتنی فضیلت ہے، اس کا تصور اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے نکلتا ہے اور پھر حج کے دوران ہی اس کی موت آ جاتی ہے، من خرج حاجا، جو شخص حج کی نیت سے، حج کی غرض سے حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، سفر حج پر روانہ ہو جاتا ہے اور پھر اسی دوران ہی، ہو سکتا ہے سفر حج سے پہلے ہی، سفر کے دوران حج کرنے سے پہلے ہی موت آ جائے، ہو سکتا ہے حج کے دوران موت آ جائے، ہو سکتا ہے کہ حج کرنے کے بعد وہ اپنے وطن کو لوٹ رہا ہو درمیان میں موت آ جائے، کسی بھی وقت اس سفر کے دوران اگر موت آ جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کتب له اجر الحاج الى یوم القیامہ، اس کے لیے حاجی کا اجر لکھا جاتا ہے قیامت کے دن تک، یعنی ایسے ہے کہ وہ جیسے قیامت کے دن تک وہ حج ہی کرتا رہے تو حج کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے. اسی طرح عمرہ کرنے والے انسان کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، حج کی فضیلت اور حج کے اجر و ثواب کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت زیادہ ہیں. ایک حدیث کی طرف اشارہ کر کے اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب حجاج عرفات میں ہوتے ہیں اور یوم عرفہ کا سورج جب غروب ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یوم عرفہ کو تمام حجاج کرام کے لیے یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں ہی رہے اور غروب آفتاب سے پہلے عرفات کے میدان کو نہ چھوڑے. جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے، اس دن کا سورج غروب ہو جاتا ہے، تو اس پر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. کیا اعلان ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے اعلان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی حاجی کے جسم پر ریت کے ذرات کے برابر گناہ ہے یا بارش کے قطرات کے برابر گناہ ہے یا دنیا کے ایام کے برابر گناہ ہے, آپ ذرا تصور کریں, ریت کے ذرات کے برابر گناہ جن کی تعداد کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا, دنیا کے ایام کے برابر گناہ ہو ان کا بھی انسان تصور نہیں کر سکتا ہے, بارش کے قطرات کی طرح انسان کے جسم پر اگر گناہ موجود ہو اور بارش کے قطرات کا بھی انسان تصور نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کتنے ہوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج جس حاجی کے جسم پر اتنے گناہ ہیں ریت کے ذرات کے برابر یا دنیا کے ایام کے برابر یا بارش کے قطرات کے برابر, تو تمام گناہوں کو میں نے معاف کر دیا. افیضوا مغفورا لکم, اب تم عرفات سے مزدلفہ.